ramiro rural. Ya donde eso de decidir a ver. Ya donde yo usando la doy. Una nueva acá, me veo. Mismo para sabse aakhri ayat e kareeba surah naml sharif ki ayat number 59 us se tilawat ho rahi hai a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله
مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن رب ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
عرب تو یہیں تک ہوئی ہے لیکن کوشش یہ ہوگی کہ تفسیر پوری سورت کی کر دیں جلدی کریں گے ان شاء اللہ. سورت ختم کر دیں گے آج ان شاء اللہ پورا. اللہ کے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مربوط سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. اعجاز کچھ اس کو سب خاص کر دینا بیچارا کچھ سے بتا دو کہ درس کے بعد بھی ہم دعا کریں گے اس سے پہلے نہیں کر پائیں گے. اس سے پہلے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا. یہاں سے
مضمون بالکل الگ ہو گیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے اتنا بلیغ بیان کہ واقعی روح پہ مچل جائے سکتا ہے.
اتنا شاندار بیان ہے سب کو بات. یعنی کہتے ہیں کہ
تر کے درختار سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریست معرفت کے پگار. کہتے ہیں کہ سب پتیاں بھی درخت کی جو ہوتی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی پہچان اور شناخت کا ایک بہت بڑا دفتر ہے. اگر آنکھ ہو آنکھ والے تیرے چوبن کا تماشا دیکھیں سیدھے گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں. اتنا بلیغ بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ بس پڑھتے جائیں. میں مکمل ترجمہ کرتا جا رہا ہوں ایک طرف سے پورے رکوع کا ترجمہ ایک ساتھ کرتا ہوں. گفتگو تھی کہ گزشتہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبیوں کے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب اٹھا. قوم سمود کو تباہ کر دیا گیا اور قوم لوط کو تباہ کر دیا. تو یہ رسول اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کی تھی کہ ان نافرمان قوموں نے اپنے پیغمبر اپنے زمانے کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور احکام کو نہیں مانا. اللہ قادر مطلق اس نے عذاب اتار کر کے ان کو تباہ و برباد کیا. یہ مقام حمد ہے. اسی طرح سے آپ کے دور میں آپ کے زمانے میں جو لوگ آپ کی تعلیم دعوت اور تبلیغ کے منکر ہو رہے ہیں ان کا بھی دن بالکل گنا جا چکا ہے. چند دن اور کچھ دن اور بس. تو آپ اس بات پر کہ پیغمبران اعزان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل حمایت کرتا ہے مکمل ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ یہ بندے اللہ کے احکام کی تعلیم کے لیے معمول فرمائے جاتے ہیں لہذا آپ اس نوازش خداوندی پر اس کا شکریہ ادا کیجیے اس کی حمد کیجیے اس کی تعریف کیجیے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. سلام علی عباده الذین اصطفى. عباد عبدوں کی جمع ہے. اور سلامتی اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. کیا مطلب؟ جب عذاب سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ بندے منتخب چنے ہوئے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ کی سلامتی. عام اللہ خیر اما یشرکون. بس یہاں سے پیرائے بیان شروع ہو چکا ہے. یا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟
اس آیت کریمہ میں جو چیز ہمیں
ہمارے ذہن کو اپیل کرتی خاص طور سے ایک بات ہے کہ وسلام علی عباده الذین اصطفا, اور سلام اس کے چنے ہوئے بندے کا. یہاں سے مراد یا تو انبیاء و مرسلین ہیں, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. چنے ہوئے بندے اس بنیاد پر چنے ہوئے بندے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں حضور سے پہلے نہ ان جیسا کوئی صحابی, اور اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تازہ مثال حضرت موسیٰ کے اس واقعے سے ملی. ایک بار کا ذکر ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے ساتھ کتنی مدد کرو گے, کتنا پریشر کرو گے. اور وہ قال نبی سے کچھ حدیث کا مفہوم کچھ بول رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ ہم کا موسیٰ ہی ہے, جو یہ کہیں گے کہ جا کر کے اپنے رب سے لڑیا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے, یا رسول اللہ ہم تن من دھن کی پاسی آ کر بلا سکتے ہیں, اگر آپ فرمائیں تو سمجھ لیں گے. آگ دیکھے پہاڑوں سے چھلانگ لگائیں بس آپ کے اشارے سے. تبھی لیے دین عباس کی روایت میں پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے صحابہ ہی کر. جب صحابہ پر سلام جائز ہے تو رسول کریم پر سلام جائز کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو کیا اللہ بہتر ہے یا ان مشرکوں کے خود ساختہ شریک کار بہتر ہے؟ کون بہتر ہے بتاؤ؟ بس استفہام کا یہ سوال چلا جا رہا ہے, انٹرگیٹنگ چلا جا رہا ہے کون بہتر ہے, اور اس کا جواب ظاہر سی بات ہے اللہ بہتر ہے. ہر جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, چار پانچ آٹھ مسلسل ترجمہ سنتے جائے, کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ شریک, یا وہ امر خلق السماوات والارض, یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے, تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کھٹا. ایک آئے دوسری آئے, یا وہ مصیبت سب کاٹ گیا کہ اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک شریک, یا وہ جس زمین تسلے کو بنائی اور اس کے پیر نگا اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں اندروں میں آر رکھی, کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل. تیسری ہے, یا وہ جو لاچار پتا ہے اور اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہیں. یا وہ جو تمہیں راہ دکھائے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی, اور وہ کی ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کرتر ہے اللہ ان کے شرک سے. پانچویں آئے, یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا, اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے. ان پانچ آیات کے اندر اس قدر انوکھا اصول بیان قرآن کا فرمایا, آپ تشریحات میں آئیے تو بہتر ہے وہ جن کو تم پوچھتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے, وہ بہتر ہے, یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان بنایا, زمین بنایا, آسمان پانی بچایا, اس کے بعد اس پانی سے پھر زمین سے سبز اگائے اور پھر ہریالی بخشی پر وہ تازہ خوبصورت باغات بنائے, تمہاری طاقت اس بات کی نہ تھی کہ تم ایک ایک پودا بھی اگا سکتے, انت میں تجھے اگر کوئی درخت اگا سکتے؟ تو بلا بتلاؤ, آ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ ان جن کو تم پوچھتے ہو, جن کی تم پرستش کرتے ہو, ورشپ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کنکر پتھر سبزی, کیا یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو, بہن قوم یادروں, بلکہ وہ لوگ اللہ کے راستے کتراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا کو چھوڑ کر کے نیا راستہ اختیار کر رکھا ہے, لوگوں نے یہ بالکل دین سے پرہیز کر لیا ہے. ہمارا قرآن کس بات ہے؟ آسمان سے کیا ہے, آسمان بنایا، زمین بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اسے سبز اگائے، یہ تین چار ایسے عظیم ریفرنسز ہیں، ایسے حوالے ہیں کہ جو مخلوق پہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آسمان بنائے ہو، زمین بنائے ہو، آسمان سے پانی برسائے ہو، اور پانی برسا کے پھر اس پانی سے سبزی بھی اگا دی، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس لاکھ طرف لگائے مگر قدرت کی پہنائیوں کے وسیع اندازات میں کا ایک ذرے کا کروڑوے کا کروڑوے کا کروڑوے کا کروڑوا حصہ بھی صارف نہیں کر سکتے ہیں۔ مخلوق مخلوق سے خالق خالق اس کی قدرت بلا فرمائی کی، پانی برساتا ہے اسی بارش سے کہیں سبزے اگ جاتے ہیں، اسی بارش سے کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قدرت دیکھیے، اے مشرکو اگر تم اس بات کے تعلیم ہو کہ اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراؤ تو کیا ان بتوں کے اندر یہ طاقت نہیں کر سکتے ہیں؟ لوگ قومی عدلوں دوسرا اصول پھر کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک کار یعنی یہ بت بہتر ہے یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر روک جائے؟ یہاں بھی تین چار باتوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ نمبر ایک، ایک ہی زمین کو پسنے کے لیے بنائی، یہ زمین پسنے کے لیے بنائی، اسی قدرت کو اللہ بنا دیا کہ اللہ نے زمین کو پیدا فرما کر کے اس میں انسانوں کے ذہنی اطمینان و سکون کے لیے کیا کیا نہیں پیدا کیا ہے۔ مناظر قدرت کے جن اصولوں کو آپ دیکھیں، چلے جائیے زمین پہ، سیرو فی الارض سیر کیجیے، پہاڑ کرا پہاڑوں میں طرح طرح کے پہاڑ، وہ یادش خسا پہاڑ، سمندروں میں طرح طرح کے سمندر، بحر ابیض، بحر احمر، بحر اسلم، بحر ہند، بحر محیط، بحر الکاہل، بحر اقیانوس، تو پھر ان سمندروں کے اندر جو ان کی رفتار ہے کہ کس کا پانی کس طرف جائے گا، کس کا پانی کس طرف، اور پھر سمندروں کے اندر بھی کہیں ٹھنڈا سمندر کہیں گرم سمندر، کتنے نظارے اللہ نے پیدا فرما دیے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو کیا انسان کے بس کی بات تھی کہ اس پر وجود بنا سکتا اپنا؟ ذرا سا کہیں کوئی وحشت زدہ زمین پر چلا جاتا ہے آدمی تو کیا کہتا ہے، یار چلو یہاں سے نہیں رہتا ہے، کیا ہے اس کی قدرت؟ ایک طرف سہارا کا ریگستان بنا دیا تو دوسرے سائبیریا کا جنگل بنا دیا، اس کی قدرت۔ اور پھر زمین کے بسنے کے لیے جہاں سے زمین کے اندر کتنی کیفیت ہے، ایگریکلچر کا جو شخص جانکار ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ زمین زمین اور زراعت کا جو، لیکن میری ناقص عقل کے اعتبار سے ہر زمین ہر کام کے لیے بنا سکتی ہے، ہر زمین ہر کام کے لیے بنا سکتی ہے۔ کچھ زمینیں ہوتی ہیں، میں اپنی زبان میں بولتا ہوں، ہمارے بستی کی زبان بولتے ہیں، کچھ زمینیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ندیار، ندیار اور زمین وہ بھی جو انتہائی اچھی کھیتی کاشت کے لائق ہوتی ہے، تو اسے بہت اچھا گندا پیدا ہوتا ہے، کوئی زمینیں ہوتی ہیں ان کو چوگا چوڑا جاتا ہے، یہ ہندی کے الفاظ ہے، آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، دومٹ وہ زمین ہوتی ہے جس میں کالی مٹی اور کچھ ریتیلی مٹی دونوں ملی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اس سے کم فصل پیدا ہوتی ہے، مٹیار میں گیہوں اور دھان زیادہ پیدا ہوتا ہے، دومٹ میں بجرے اور جوار زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ مٹی ہوتی ہے کہ جو ریتیلی ہوتی ہے لیکن مکمل ریتیلی نہیں ہوتی ہے، اس میں مونگ پھلی اور اس قسم کی چیزیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مونگلی کو آپ مٹیار بول دیں گے بالکل نہیں پیدا ہوگا، بالکل پیدا نہیں ہوگا۔ یہ زمین کے اندر اللہ نے کیا ہے کیسے دے
رہے، لے لیجیے یہ ہیوسٹن میں آم کا درخت لگا کر کے دیکھ لیجیے،
آم کا درخت لگا کر دیکھ
لیجیے، کیلا کا لگا دیں گے دیکھا، ہمارے بچوں نے ہمارے بیک یارڈ میں تھوڑا سا آلو بویا، وہ سب چل گئے،
زمین ہی نہیں کاشت کے لائق،
لیکن یہی اگر وہ زمین جو اس کے لائق ہوتی اسے بویا جاتا تو سبحان اللہ ایک ایک آلو ایک ایک پاؤں کا
بڑے 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 آلو،
کیا اس کی قدرت ہے سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا، اور پھر اس میں شاندار جگہ کی زمین ہے، پھر زمین کے بیچ میں نہریں بہ رہی ہیں،
طرح طرح کی نہریں،
پاکستان میں کون کون سی نہریں، کون کون سی دریائے ہیں بتائیے، دریائے چناب اور کیا ہے، راوی، سبلج،
ہے یا ستلج تو ہمارے انڈیا میں جاتی ہے. انڈیا میں گنگا ہے, جمنا ہے, راپتی ہے, گوپتی ہے, پتا نہیں دونوں سے لے جائے.
ابھی آپ کے ملک میں کون کون سے دریا ہیں؟
چھوٹے چھوٹے
ہے نا, اس میں
دریائے
نہیں, اوپا میں دریائے
جیسے علی مقام کو جس میں خانے پہلا بٹھایا گیا تھا, کون سا دریا ہے؟
دریائے
اقبال کی شاعری میں دریا تجلو فرات اور تیمور و میر,
یہ سب دریا ہوتے ہیں.
یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے بدن انسانی میں رگیں پھیلی ہوئی ہیں خون کے جریان کے لیے, تو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کا ایک جال بچھا دیا ہے. کیوں؟ اس کے حسن اور زیبائش کے لیے بھی, اس کی کام کے لیے بھی. اور سب سے بڑی بات, وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ بَيْنَ حَاجِزًا, اور پھر جو ہے یعنی حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے, بوسنا کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین لرزے لگی, فرمایا کہ زمین اتپے لرزا آبس ستو پروں کو پر دامنش میں دیکھو, زمین لرز رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس پر پہاڑ کی کیل گاڑ دی, بیلنس ہو گیا زمین. پھر علاوہ سمندر, طرح کے سمندر نیچے اور کھارے سمندر, ان دونوں سمندروں کی کیفیت ہے کہ بین البحرین حاجز, حاجز کی چیز کو روکنے کو سمندر کا پانی چلا جا رہا ہے مگر کیا مجال کی میٹھا کھاری میں مل جائے اور کھاری میٹھی مل جائے. اور پانی کی سنجال مارتا ہے ذرا سا کی روٹی میں ڈالی ہے پھر مل جاتا ہے, کون کرتا ہے؟ لیکن اچھا ذرا یہ غور کیجئے گا کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جس وقت اہل عرب میں سمندروں کے تعلق سے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جا رہا. مولانا بخاری اپنی کتاب قرآن بائبل اور سائنس کے اندر اسی بات کے حوالے دیے ہیں کہ اسلام ان ساری باتوں کو بتاتا ہے جو توریت اور زبور کے اندر اندر دور دور تک کہیں اس کا پتہ نہیں. یہ قرآن کی صداقت اور پیغمبر اسلام کی لبوت کی صداقت پر دلیل آتا ہے. مولانا بخاری ایک مسیحی تھا, بعد مسلمان ہو گیا, وہ اس نے کتاب لکھی ان شاء اللہ پڑھنے کے لائے. تو ذرا بتاؤ کہ یہ کون کر رہا ہے؟ ارے نادان مشرکو, تمہاری گناہ میں بات بن جاتی کس قدر سے حیرت کی باتیں کر رہے ہیں. اب میں یہ ذات کا بت بہتر ہے یا وہ تو کسی لاچار اور بدبو کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. میرا بتاؤ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو پریشانی کون دور کر دیتا ہے؟
اللہ کے علاوہ کون ہے جو کسی کے دکھ اور درد کو دور کر دے؟
یعنی بدن انسانی اگر ایک چھوٹی سی پھنسی بھی اگر پیدا ہو جائے وہ رب کریم چاہے تو اس پھنسی کو اتنا زہرناک بنا دے کہ پورا بدن درد اور زخم کی بنیاد تک ٹوٹ ٹوٹ جائے. اور پھر مجبور پریشان حال مستر اس کی بارگاہ میں گزر آتا ہے.
اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جتنا رویا جائے جتنا گزرایا جائے اتنی ہی لذت ملتی ہے.
ابھی اس بات کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے, یہ بندہ جب تک مجھ سے بھرتا ہے میرا تعلق ہوتا ہے میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے مجھ سے رجوع رکھتا ہے اس وقت تک میں اس کے ہر کام کرتا ہوں. ایک مفہوم کچھ اس طرح کا میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ کسی تصور کی میں نے پڑھا تھا کہ کریم فرماتا ہے کہ جب تو مجھ سے نہیں مانگے گا تو پھر جا کسی اور سے مانگ لے, جب تو مجھ سے نہیں مانگے گا جا کسی اور سے مانگ لے اگر وہ میرے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے دو واقعے بنایا جاتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نے جو ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آخر ساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ
دمشق میں ایک شخص تھا بڑا نیک پرہیزگار جو اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کرا کر کے زیدانی کوئی جگہ تھی وہاں پہنچایا کرتا تھا بڑا نیک ہمارے پاس بہت پرہیزگار.
ایک روز ایک مکار شخص نے اس کو دھوکہ دیا. اس نے کہا کہ مجھ کو پہنچا دے وہاں پہ زیدانی سوار ہو جاؤ
بے قیمت لیا جا
اور لے کر کے چلا. تو جو خاص راستہ تھا اس راستے سے اس نے کہا کہ نہیں ادھر سے ادھر لے کے چلو. اس نے کہا بھائی ادھر سے کوئی راستہ نہیں جاتا ہے کہاں میں جانتا تو میرے گھر ہو چلو مان لیا. اس نے آگے بڑھا تو جنگلوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑا کہا کہ جنگل ایک آئے کچھ نہیں کرانے کی بات ہے آگے راستہ ہے
اس سے بہت
آیا گیا اور آگے لے گیا دیکھا کہ مقدس میدان ہے اس میں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں شاید وہ کوٹار کو اسے اتار لیا.
اس کے بعد راؤ صاحب راؤ سنگی
بیچارا شریف آدمی ہے جو خدا کی خدمت کے لیے بھائی میرے میرا سامان وغیرہ سب لے میری جان چھوڑ دے. اس نے کہا سامان میرا ہو ہی گیا ہے میری جان کا چھوڑ دیا پریشان. اس نے کہا اچھا مجھ کو صرف دو رکعت نماز پڑھنی پیچھے چیز رہا جلدی کر جلدی کر. اس کو گھبراہٹ کے عالم میں کچھ یاد نہیں کیا آیا یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی اب میں یوم المتر والدہ تھا. جتنے میں اس نے سنا بھی محسوس کیا کہ کسی شخص نے زبردست نیزہ اس کے بدن میں مارا اور چیخ مار کر کے ملا. اسے نماز پوری کی وہ کر کے دیکھا دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے ختم تھام لیا کہا بھائی تم ہو کون بھائی سے تمہیں کیا کرو گا کہنے تم بتلاؤ ہو کون اس ویران جنگل میں سنسان جنگل میں تم نے میری مدد کی بتاؤ تم ہو کون. اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس ذات پاک کو تم نے پکارا تھا اسی کی طرف سے بھیجا گیا جس ذات پاک کو تم نے پکارا تھا میں اسی کی طرف سے بھیجا گیا. تو ایسے وہ سو کون ہے جو ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے کیا آپ ایک سوال سے اٹھاتا ہے کہ پھر اولیاء کاملین کے تعلق سے کیا خیال ہے. بالکل ہمارا خیال وہی جو قرآن کہہ رہا ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی پیغمبر یا کوئی ولی یا کوئی نبی بتاتے خود اپنی طرف سے کوئی پریشانی دور کر دیا کرتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ وہ اختیار اور تصرف انہیں دیتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ دور کر دیا کرتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا وسیلہ ان کا ہوتا ہے قدرت اللہ کی ہوتی ہے. اور یہ جو تم خود ساختہ شریک یہ بت ہے کیا یہ بہتر ہے یا جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی اور وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. کرتا ہے اللہ ان کے شرک سے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی راہ دکھلاتا ہے. اہل عرب اس سلسلے میں بڑے ماہر مانے جاتے تھے کہ یعنی ریت کے میدانوں میں جب وہ صحرا میں چلا کرتے تھے یا ریتیلے میدان میں چلا کرتے تھے یا دریاؤں میں سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کے ذریعہ اپنے سمت کے معلوم کرنے میں وہ اپنا چلا دے رہے. آج کل خیر بہت سارے ترقی یافتہ شکلیں ہو گئی وہ عام نہیں مانتے ہیں. آپ دریا میں کام کر چکے آپ جانتے ہوں گے لیکن وہ اتنے ماہر ہوتے تھے کہ یہ نگاہ اٹھائی اور اس کے بعد پتہ لگا لیا کہ ہم کو کس سمت جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریتیلے میدانوں میں ریگزار میں راستہ گم کر جائے تو پھر موت ہی اس کا حصہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کتنی خوفناک یعنی سمندر تو پھر بھی غنیمت ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ سوچ لیتا ہے کچھ نہ کچھ پتا لگا لیتا ہے. وہ اتنا خوفناک سمندر ہے ریتیلا سمندر کہ اس میں جہاں پھنسا تو پتہ نہیں چلے گا وہ کیا کھا رہا ہے. وہ بڑے بڑے پودے ادھر سے نکلا پھر وہیں گیا ادھر سے نکلا پھر وہیں پہنچا. ایک تو زمین اس میں ریت میں چلنا بھی دشوار کی پیر دھستا ہے وغیرہ وغیرہ ساری کئی کہتے ہیں. تو وہ اس قدر ماہر تھے قرآن نے ان کے اسی تجربیاتی علوم کی روشنی میں اللہ کی شناخت کروائی ہے کہ بتاؤ
فی ظلمات کر نکلتا ہے,
سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ کر دیتا ہے. اب من یقول خلق تو من یعید, وہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ کچھ ساختہ بت کہتا ہے, یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا, اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تو فرماؤ کہ اپنے قریب لاؤ اگر تم سچے. اب یہ آخری انداز گفتگو کا آخری حصہ ہے جو منتج ہو رہا ہے اس بات پر کہ جو مشرکین مکہ کا ایک بنیادی نظریہ تھا, اسے ان کا بنیادی نظریہ کیا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے. دلیل بڑی لاجیکل قرآن دے رہا ہے کہ تم خود سوچو کہ جس ذات کریمی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو. ایسی بھی اسی کی بات کر رہے ہو بھائی, جو پہلے پیدا کر سکتی ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے, تم میں یعید ہوں پھر تم کو دوبارہ پیدا کرے گی, اٹھائے گی, لائے گی. رنجر من السماء والارض, اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے, کون روزی دیتا ہے؟ آسمان اور زمین سے روزی کرتی ہے, کون دیتا ہے روزی آسمان اور زمین سے کرتی ہے؟ اس میں کوئی ایسے آتی ہے, ہمارے بڑے بوڑھے بچپن میں سنتے تھے اللہ بزرگوں کی بار بار باتیں اب یاد آتی ہے, بچپن آتا اس وقت جنے کی گئی تھی اب یاد آتی ہے. صبح سویرے اٹھا کرو, یہاں تو خیر یہ باتیں سب ان کا ہے, صبح سویرے اٹھا کرو, گھر میں جھاڑو دے دیا کرو, دروازے کھول کے رکھا کرو, سویرے اٹھنے سے روزیاں گھر کے اندر داخل ہو گئی. یہ بزرگ کہتے تھے اور بات حق ہے اللہ, جو آدمی صبح کو سویا ہی رہے گا, دروازے بند رکھے گا تو روزی کھل سکے. تو بتاؤ کون روزی دیتا ہے؟ اگر کسی مقوم کو سورہ انبیاء شریف میں سورہ حج شریف میں بیان کرائے گئے کہ اگر پکی بھی ان کے بدن پر بیٹھ جائے لا یستنقذوه من الضعف الطالب والمطلوب, تو اس مچھی کو بھی وہ ہکال نہ سکے, اور مکھی اگر کچھ لے کر کے وہاں سے چلی جائے تو اسے چھین بھی نہ سکے. ایک مکھی سے چھیننے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس بت کو تو خدا بنائے بیٹھے. اگر تم سچے ہو تو لاؤ دل تمہارے پاس. یہ تھا اس کو کہ ہمیں پورا ہوا اور لا یعلم من فی السماوات والارض غیب اللہ وما یشعرون ایان عباد, تم تو فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ, اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ دلیل یہ آیت طرف اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت فیوچر کی باتیں جانتے ہیں, ہمارے بت فیوچر کی باتیں جانتے ہیں. وہ جاتے تھے کاہنوں کے پاس فیوچر کی باتیں, قرآن کہتا ہے سب کا پاس ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے, اور وہ اپنی عطا و فضل سے مخلوق میں جس پسندیدہ بندے کو عطا فرما دے وہ جانتا ہے بس, ہے نا. سورہ جن شریف کی آیت کریم اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی للرسول, غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر انہی کو مسلط کرتا ہے جو ارتضا ہوتے ہیں, مرتضی ہوتے ہیں, چنے ہوئے رسول ہوتے ہیں, انہیں کو اطلاع کرتا ہے. اور دوسری آیت کریمہ وما کام اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یتلی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے غیب پر اپنے چنے ہوئے رسول پسندیدہ بندوں کو مطلع فرماتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا, مطلب اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے غیب جانتا ہے, اور پھر اپنے فضل سے اصلاح فرماتا ہے. رہ گئی بات ان کاہنوں کے غیب جاننے کی, کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی شک بنا بنعمون, کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں, وہ اس کی طرف سے شک میں بلکہ وہ اس سے بھی اندھے ہیں. اس آیت کریمہ میں دراصل جس بات کا بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک یہ کہ قیامت کے منکر تھے, قیامت کے منکر, اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار استہزائیہ انداز میں سوال کرتے تھے کہ وہ جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کب قیامت آئے گی, یا یاد آپ کب قرآن کا سلسلہ آپ نے کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں؟ اگر انتظار کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہہ دیجیے کہ مقبول نہیں ہے، لیکن حق بات نہیں ہے بلکہ کوئی شک کے بنا، یہ زبانی جمع کر دیتا ہے، ابھی بھی وہ اس بات کے اندر شک کیے ہوئے ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اور کیا بات ہے، یہ شک میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، بلو بن اندھے ہو چکے ہیں حق قبول کرنے سے، جن جا کے نہیں یہ گفتگو یہاں پوری، اور اس کے بعد اسلوب تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، وقال الذين كفروا اور کافر بولے کیا جناب جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانی ہے، جب قرآن پاک فرقوں کو سنایا جاتا اور قرآن پاک کے حقائق ان کو بیان کیے جاتے اور یہ بتایا جاتا کہ موت آئے گی، قتل کیے جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، کہ اللہ کے نشانوں کے میں دوبارہ اٹھائے گا، تم سے انسان اٹھا ہوگا، یہ تو پرانی کہانی ہے، سبھی لوگ کہتے چلے گئے، اشارہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء جوائے میں یہی کہہ کے گئے تھے، لیکن حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک اب تک وہ قیامت نہیں آئی ہے، کہاں پہ ہو پتا لگا، سب لوگ یہی کہہ کے گئے ہیں کہ موت کو اٹھایا جائے، یہ پرانی کہانی ہے، اصحاب الاولین پرانی کہانی ہے، قرآن کا جواب بڑا انوکھا سا ہے، خود سیرو کی لو اس کے جواب میں رسول آپ سے کہہ دیں کہ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوگا، دیکھ لو جا کر کے شام کی وادیاں دیکھو، احساس کی وادیاں دیکھو، یمن کی وادیاں دیکھو، سبا کی وادیاں دیکھو، پتا چل جائے گا تمہیں کہ قیامت کیسی ہوتی ہے، عذاب کیسا ہوتا ہے، جاؤ جاؤ دیکھو، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم اس سے علم ضمنی نہیں بلکہ علم یقینی حاصل کر سکو، ہم لوگ پتا نہ آپ کو بھی کہ مجرموں یعنی انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کا عذاب کس طرح سے اترا اور ان کو صفائی ہستی سے کس طرح سے نابود کر دیا، وہ کیا تھا یقین اس قسم کی واقع کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کل پہ باہر قرآن جگہ جگہ اس قسم کی آیتیں بیان فرما کر کے حضور کو بلا تحسن علیکم ولا اور تم ان پر کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو میرے رسول، یہ تو طریقہ ہے ہی، اگر یہ مشرکین یا گمراہ لوگ گمراہ نہ ہوئے تو پیغمبر بننے کی ضرورت نہیں کرنی، پیغمبر کیوں لانا چاہیے، سلیم اعظام بھی آپ سے کیوں تشریف لائے، بگڑی قوموں کو سدھار دیں گے تو رسول آپ دن کنڈ نہ ہوئی گئے، ان کے مدر و فریب کیا سلسلہ بہت پرانا ہے اور انبیاء و مرسلین کی آمد کا سلسلہ پرانا ہے، کام یہ بھی چلتا رہے گا یوں، اور انشاءاللہ آپ کام کرتے ہیں، جن کے دل کھلے ہوئے ہیں وہ اسلام قبول کریں گے اور جن کے دل بند ہیں وہ اس قسم کی بکواس ہوں گی، ایک اور اعتراض ان کا ہے قرون متا حاضر وعد ان کو تم صادقی اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ یعنی عذاب کا اگر تم سچے ہو، تھوڑا سا اتنی دریدہ دہنی ہے کہ مجرم ہو کر کے بھی اس طرح کا بابا کے دھول کے اعلان اور وعدہ کرائے گا، اللہ فرماتا قل عسى ان يكون ربط لكم بعض الذي تستعجلون، تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی بچا رہے ہو، کہہ دو کہ ذرا سا ہوش سے رہیں، تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے، جلدی بچائے خبر نہیں تمہارے پیچھے کیا لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو تمہارے پیچھے آ چکی تمہیں ابھی خبر نہ ہو، 12 سال 13 سال 15 سال کے بعد، 15 سال کا سا کیا ہے کچھ بھی نہیں، 15 سال کے اندر جزیرہ عرب کے اندر مشرکین کا تختہ پلٹ دیا گیا، ان کی شوکت ٹوٹ گئی،
ان کے جتنے سورما سے ذلیل کر دیے گئے, جتنے سرفرازدہ لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا, اور ان لوگوں نے قتل کیا کہ جن کے تعلق سے ان کے خیالات یہ تھے کہ یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں. ماں اللہ تو عذاب الہی آیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو ذرا ہوش سے رہے, عذاب پیچھے لگا ہوا آیا ہی چاہتا ہے. رب کرنا اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر, لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے. اللہ جل شانہ جو تاخیر فرما رہا ہے عذاب پہ, اس کی کچھ مصلحتیں اس کی ہیں. کیوں ہو سکتا ہے تمہارے دلوں میں پیدا ہو, خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تاخیر میں دو مصلحتیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ بندہ سمجھ جائے ابھی توبہ کر لے, جو بھی قرآن جو بکواسیں کی ہیں اس میں اور اضافہ ہو جائے, تاکہ جو کچھ باقی رہ گئی ہیں نیکیاں وہ بھی اسی میں اس کے اچھے سے ختم ہو جائے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ عذاب میں تاخیر فرماتا ہے. اور بے شک تمہارا جان ان کے سینوں میں چھپی ہے, اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو عداوت اور آپ کی مخالفت میں جو مکاریاں کرتے ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے, لیکن عذاب کے تاخیر ہونے میں اس کی مصلحت ہے. اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں. بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں اختلاف کرتے ہیں, پہلا گرام بالکل صحیح ہو گیا ہے. اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں. اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کہ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, یا ایک ہی قرآن مقدس ہے, لیکن قرآن مقدس بہی اعتبار کے سب کی عقلیں قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اول معنی زیادہ مراد ہے, اور اسی کو اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے کہ یہ کیا ہے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور جتنے غیب ہیں جتنے شہود ہیں سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور ربزگان خدا کی نگاہیں اس لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے. تمہارا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پیشے اولیاء, ولیوں کے سامنے لوح محفوظ نگاہوں کے سامنے ہوگا. اس پر کتنی واقعات لکھے گئے سوال ہے کہ اللہ نے مجھے پر کیسا عذاب اتارا تھا, کئی عذاب اتارا. پہلا عذاب اتارا گیا تھا ان کے اوپر خشک سالی کا پہاڑ, جانتے رونس کیا بولتے ہیں اس کو, خشک سالی کا پانی نہیں برستا تھا, وہ 7 سال تک تھا. اس عذاب کی صورتحال یہ تھی کہ مشرکین مکہ کتا بلی چھچندر چھپکلی سب کھا گئے. پھر ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگ حضور کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, اور آپ ہی کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں, اب تو آپ اپنے خدا سے دعا کر دیجیے. حضور نے دست قلم اٹھایا, پھر بارش ہوئی, پہلا عذاب یہ تھا. پھر دوسرا عذاب قدر کے میدان میں بڑے بڑے سرخیل جتنے تھے, یعنی مشرکین کے کفار کے سب سے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ سب بدر میں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے. ان کا منشا یہ تھا کہ قدر میں چل کر کے ابھی اسٹیبلش نہیں ہو چکے ہیں یہ, مدینے کی ایک سیٹ پہ جاتے ہیں. اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ادھر سے کل 313 مسلمان اور ادھر سے تقریباً 900 سے زیادہ لوگ. 313 مسلمان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, چند گھوڑے تھے اور چند ٹوٹی ہوئی ڈھالیں اور تلواریں تھیں بس. اور ادھر سے ہر وہ اسلحہ جو اس وقت کا ماڈرن اسلحہ کہا جاتا ہے سب ان کے پاس, ان کے پاس کھانے کا سامان ہے, ان کے پاس کھانے کے ذخیرے تھے. بڑی شوکت سے آئے تھے کہ بلا مٹا ڈالیں گے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھیں گے. وہ صورتحال کیا ہوئی دین سے تیرے مسلمان جب ٹکرائے تو جتنے غریب آکاکش قسم کے مسلمان تھے ان لوگوں نے بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا, بڑے بڑے کافروں کو. یعنی جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے, اس کے بدن سے بدبو آتی ہے. سارا کے بارے میں کچھ یقین اتنے ضرور ہوئے تھے کہ ان کے پاس آئیں گے ان کا بدن بدبو ہے, تو کیا ہوا انہیں لوگوں نے ان کو قتل کیا. امیہ بلال یہ بہت بڑا رئیس تھا مکے کا, حضرت بلال حبشی اسی کے غلام تھے, حضرت بلال حبشی نے اس کو قتل کیا. ابو جہل جو بہت بڑا تھا جس کو جانتے ہیں رئیس الرسا سمجھ کا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے 13 اور 11 سال کے یا 13 اور 10 سال کے دو بچوں نے معاذ اور بیس نام لوگوں نے اس کو قتل کیا. اس کے بعد جب اس کا سر قلم کرنے کے لیے گئے تو اس نے کیا کہا تھا, میرا سر یہاں سے نہیں قلم کرو, یہاں سے نکالا کہ جب میرا سر رکھا جائے تو پتا چلے کہ رئیس مکہ کا سر ہے. مرتے مرتے بھی اس کا غرور نہیں ٹوٹا ہے. تو ایسی یعنی جو افضائی سے بات ہے, کوئی آدمی بہت ہی اونچا ہو اور اس کو اتنا بے عزت کر دیا کہ بہت ہی نیچے چلا جائے تو عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے. اس طرح کا عذاب ہے. یہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل پیراگراف چینج ہو چکا ہے. بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی بہت ساری باتوں کا قرآن نے کرکشن کیا ہے. بات دراصل یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ تھا کہ ان کو کوئی نعت پڑھاتا ہے یا کوئی عجمی غلام ہے جو ان کو بتاتا ہے, یا یہ کہ کچھ لوگ ان کے اغل بغل حواشی پر حاشیہ بردار لوگ جو پرانی کتابوں سے باتوں کو کلیکٹ کرتے ہیں جو ان کو بتا دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے معاذ اللہ رب العالمین یہ وحی خدا نہیں ہے. سچا کون نہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا. دل سے تو ہر ایک جانتا تھا کہ قرآن پر اللہ کا کلام ہے. ابو جہل خود اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ محمد نبی ہیں. اپنے اس نے ایک دوست سے ایک مرتبہ پڑھائی ہے, کوئی نہیں خالی وہ تھا, اس کا ایک بہت گہرا دوست نہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ابو الحکم, ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا زمانے جائے تھے, ابو الحکم عقل والا, ابو الحکم یہ بتلاؤ کہ اس وقت کوئی نہیں ہے, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اس نے کہا یار تم نے بات بڑی دکھی پوچھی ہے, بات تو دراصل یہ ہے کہ جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے, جو کہتے ہیں سچ ہے, لیکن بات جو بگڑتی وہ یہاں آ کر کے کہ مکہ مکرمہ میں شکایت پانے کے لیے جو کعبہ کی حفاظت اور تمام جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں وہ سب انہیں کے پاس ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا, اس بنیاد پر ہم اس کو بحال کرتے ہیں. بات کیا تھی؟ بات تھی اسٹیٹس کی, مرتبے کی, برتنی کی, کہ ہم کو یہ نہیں ملتا اس بنیاد پر مخالف ہے. وہاں یہ تھا کہ ابو جہل خود اندر سے اقرار کرتا تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن کیونکہ اگر سب کے سامنے اقرار کر لیتا کہ نبی ہے تو لوگ کہہ دیجیے سب لیجیے اتنا بڑا آدمی ہو کر کے محمد کی بات مان لی جائے اس نے, تو جو پیچھے چودراہٹ والے جیسے وڈیرا پن تو ختم ہو جاتا, تو وہ چودراہٹ اور وڈیرا پن ہی اس کو کیا بدلا کھول دیتا. وہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ سکھاتے ہیں. قرآن اگر بات یہی ہوتی کہ تورات اور انجیل سے یہ کلیکٹڈ ہے کتاب, تو جو واقعات وہاں لکھے گئے سیم وہی واقعات یہاں ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک جن واقعات کو تورات نے بیان فرمایا ہے ان واقعات کی تصحیح کرتا ہے. وہاں اگر واقعہ کچھ اور انداز بیان کیا گیا تو قرآن نے اس کو کسی اور انداز بیان فرمایا ہے اور اس کو صحیح کیا کہ تمہارے واقعے کے اندر تاریخی یہ غلطی ہے, اس میں قرآن کے اندر تاریخی غلطی نہیں پائی جا رہی. اس کے تعلق سے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں ابن کثیر اور مطالعہ کریں, ابن کبیر تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں, خلال الفان ہے, رول بیان وغیرہ, بہت ساری باتیں آتی ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن کا پڑھنا یہ بڑی عظمت کی بات ہے, اسی لیے مشورہ ہمارا یہ ہے کہ اگر زیادہ موقع نہ ملے تو کم سے کم جب بھی گھر میں رہیے تھوڑا ٹائم ہو تو سارے کام کو ایک طرف کر دے کر دیجیے,
اور نہ زیادہ سے کم سے کم ایک رکو ہی قرآن پاک روزانہ ضرور پڑھ جائے, بڑی عظمت کی بات ہے. قرآن پاک کی مسلسل تلاوت بڑی عظمت کی بات ہے.
اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں, اس سے بہتر کوئی دعا نہیں, اس سے بہتر کوئی ورد نہیں, اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں. ہاں, اب اس کے پڑھنے کے بعد جتنے وظائف آتے ہیں اس کو پورا کر لیجیے, لیکن وظیفے میں سب سے کامل وظیفہ یہ,
بڑی پیاری بات اللہ ماشاءاللہ نورانی قبل اللہ ان کے سایہ کریمانہ کو دراز فرمائے,
بڑی پیاری بات فرماتے ہیں.
وہ روزانہ قرآن پاک کے تین پارے کی تلاوت کرتے ہیں,
ایک بھی جی
فرماتے ہیں کہ میرا وظیفہ یہی ہے,
میرا
وظیفہ یہی ہے, سب سے بہتر وظیفہ. تو یہ ہدایت ہے, رحمت ہے, اگر اس کو پڑھا جائے اس کی برکتیں, اس کی سعادتیں کتنی میسر آئیں گی ظاہری طور پر بھی باتیں کروں. جن لوگوں نے اس کے وظیفے کو اپنایا ہے وہ اس سے پہلے آپ کیے, جن چھوڑ دیا ہے ظاہر بات ہے قرآن پاک کے مثال اس اونٹنی کی نکیل کی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی مثال اس اونٹ کسی ہے جس کی نکیل کو اگر آپ نے کسی لکڑی کے کسی درخت کی ٹہنی میں پھنسا دیا تو پھنسا ہوا ہے, وہ کہہ نہیں جا سکتا ہے, اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اونٹ چلا جائے گا. قرآن پاک چاہے وہ حافظہ ہو چاہے ناظرہ ہو, دونوں طرح کے لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت, چاہے حافظہ پڑھنے والے ہوں چاہے ناظرہ پڑھنے والے ہوں. ناظرہ پڑھنے والوں کا جو ناظرہ کمزور ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کام میں تو ان کو وقت ملتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں کے بچے خاص طور سے جو امریکہ میں پڑھنے والے بچے ٹین ایجرز ہیں, ان کی صورت حال یہ کہ وہ ایک مرتبہ یا قرآن پاک ختم کر لیا تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا, اب بس یہ پکا مسلمان بن گیا, دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ کانسیپٹ اس شہر کا بدلا رہا ہے, میرے تجربات میں آئے بڑے شوق سے بچے کو قرآن پاک ختم کروائیں گے, آمین کروائیں گے, دھوپ ہوگی, دعوتیں دی جاتی ہیں, بڑے پروگرامات کیے جاتے ہیں, اور بچہ آمین کے بعد جو قرآن پاک رکھتا ہے دوبارہ چھوتا نہیں, اس لیے کہ ماں باپ کو قرآن پاک نہیں پڑھتے. قرآن پاک ماں باپ پڑھیں بچے کو تھوڑا سا پیار سے زبردستی تسلسل باقی رہے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ پڑھ کے چھوڑ دیا, اچھے اچھے کرنے والے جو قرآن پاک مسلسل پڑھ رہے تھے, اگر دو چار چھ سال نہیں پڑھا ہے تو پڑھتے جو اٹک اٹک کے پڑھ ہی پاتے ہیں کہ زبر زیر کو بنا دیتے ہیں, زیر کو زبر بنا دیتے ہیں. جن لوگوں نے رسولی پڑھ لیا وہ بھی ہیوسٹن میں قرآن کیسا پڑھایا جاتا ہے میں جانتا ہوں, مجھ سے پوچھیے. گھر میں خواتین پڑھاتی ہیں بچوں کو قرآن پاک, پھر وہ پناہ بخود آتی. ہمارے یہاں مدرسے میں جو بچے قرآن پاک ختم کر کے پڑھنے کے لیے آتے ہیں پڑھاتے ہیں, ہر بچے کو ہمیں فائدہ شروع کروانا پڑتا ہے. بس 15 بچے قرآن پاک ختم کر کے آئے میں ان کو پھر سے فائدہ شروع کروایا, اس لیے کہ نہ وہ علی پڑھ پاتا ہے نہ با پڑھ پاتا ہے, الٹا سینہ ادھر ادھر کا کچھ بنتا ہے. یہ تو بہت افسوس کا مقام ہے, بہت ہی سیریس ہو جانا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے. آپ سب کچھ کیجیے مگر تلاوت کلام پاک کو اپنا وظیفہ بتا. صبح کو نہیں موقع ملتا ہے, دوپہر کو نہیں موقع ملتا ہے, شام کو رات کو کبھی بھی 24 میں آپ ایک رکو ضرور پڑھ لیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت آتی ہے. بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے, اور وہی ہے عزت والا علم والا, تو تم اللہ پر بھروسہ کرو بے شک تم روشن حق پر ہو. کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل چھوٹا نہ کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹے گا, مر دے گا. اور بہت بھروسہ اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات پر بھروسہ دیا تو بڑے بڑے سخت پتھر ایسا موم بنے کہ عمر کی عدالت کے پہ کر دیا. ان نقل آپ سے موتا بلا دعائیں, بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے پہرے, بکا سنے جب پھیرے پیٹ دے کر کوما انتا بحاد لعومی ہم پر آلت دہیم, اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں, تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ اس بات کا استدلال لاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ
بے شک تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے, یعنی آپ اگر سنانا بھی چاہوں تو مردے نہیں سنتے.
تو یہ استدلال لاتے ہیں کہ مردے سنا نہیں کرتے ہیں, اسی آیت کریمہ سے استدلال لاتے ہیں. دراصل یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو اس آیت کے سمجھنے میں, اس لیے کہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک بار پھر پڑھ لیا, بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے پہرے پکار سنے جب پھیرے پیٹھ دے کر, اذا ولوا مدبرین, جب پیٹھ دے کر کے وہ پھر جائیں. تو اگر وہ مردہ ہے تو پیٹھ دے کر پھرے گا کیسے؟ کیا مردہ بھاگتا ہے پیٹھ دے کر پھرنا؟ یہ درست محاورہ ہے بھاگنے سے, جب یوں نہ سنائے بھاگ جائے. آج پہلی بار سنا ہے کہیں مردہ بھاگتا ہو, ویسے بھاگنے مردے کی بات نہیں, مردے بہت کچھ کرتے ہیں. تذکرۃ الاصلیہ کے اندر ایک روایت لفظ, ایک ولی کامل تھی, ایک صاحب کشف ولی کامل اللہ کے ایک بزرگ بندے تھے, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. دوسری ولی کامل تھے دونوں, جب قبر میں اتارے گئے تو لوگوں نے چہرہ دیکھ کے ہائی چاہیے تھی. آپ نے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ خبر میں اترے تھے, چہرے سے کپڑا ہٹائے گا تو یہ مسکرانے لگے, کون ساتھ لاتے جو انتظار کر گئے تو یہ مسکرانے لگے, انتظار کر گئے ہیں قبر اتارے گئے ہیں, چہرے سے کپڑا ہٹائے گا تو کیا کرنے لگے, یہ مسکرائے گی. والد ماجد رحمت اللہ فرماتے ہیں, نام لے کے کہتے ہیں بیٹے تم بھی کیا کمال کرتے, یہ مسکرانے کی بات ہے, تم بھی کیا کمال کرتے ہو, مسکرانے کا وقت نہیں, اب مسکرانے کا وقت نہیں رہ گیا ہے. کب آتا ہے آیت کریمہ کا اسلوب, ودا غلا مدبرین, جب پیٹھ پھیر کر بھاگے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو دل کے اعتبار سے چلتے ہیں, جو ایمان کی بات, اسلام کی بات, حق بات قبول کرنے سے پہلے ہو چکے, اندھے ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں. اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں, اس روح بول رہا ہے کہ جو گمراہ ہیں, یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان گمراہ لوگوں کو راستے پر آپ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کا. یہ تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں, لہذا اس آیت کریمہ کے بعد وہ تیسرے پارے کی آیت کریمہ وما انت بمسمع من فی القبور, وما انت بمسمع من فی القبور دوسری, اور یہ رسول آپ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں مسمعین سنا نہیں سکتے ہیں, اسما مسمع سنا آپ سنا نہیں سکتے, کہتے ہم خدائی اختیار رسول کو دینے کے لیے کہاں تک جا رہے ہیں, یہ تو فریب ہے اور الزام ہمارے اوپر ہے. ہاں سناتا اللہ ہے اور وسیلہ سے آپ نہیں سنا سکتے, مگر اللہ سنا سکتا ہے. اور اس پر بہت ساری حدیثیں آپ دیکھیں, حدیث صحیحہ کے اندر مذکور ہے کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کرتے ہو تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے, ان کو سلام کرو تمہارے سلام کے جواب دیتے ہیں. ساری کیفیتیں مردوں کی وہی ہوتی ہیں جو زندوں کی ہوتی ہیں, صرف ان کے اندر ایک ایسی گرفت کر دی جاتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں, بقیہ ان کی ساری توانائی ویسی ہوتی جو ہماری زندگی کی ہوتی ہے. بے شک مردے سنتے ہیں. سنائے موتا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس پر بہت ساری بحثیں آگے پیدا ہوتی ہیں. سنائے موتا کا انکار کرنے کے بعد استمداد کا مسئلہ, تبسم کا مسئلہ, اور جو ہے ولیوں سے مدد مانگنے کا مسئلہ اور پیغمبروں سے مدد مانگنے کا مسئلہ, یہ سب ختم ہو جائے گا اگر اس کو تسلیم کرے کہ مردے سنتے ہیں. یہ سب مسئلے اسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں. آخری آیت کریمہ ہے, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا, اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. آیت نمبر 83 تک سوچا تھا پورا کر دیں گے لیکن کاری ختم ہو گیا, یہ دور رہ گیا. یعنی
اس آیت کریمہ میں جس بات کی وضاحت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بات ان پر آ پڑے گی, یعنی جب قیامت کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان میں ایک چوپایا نکالے گا جس کو طاقت الارض کہا جاتا ہے. طاقت الارض کے تعلق سے بڑی ساری روایتیں احادیث میں موجود ہیں,
کچھ کو بتا کے سنا رہا ہوں
ابن کثیر کے ریفرنس سے آپ لوگ پڑھ لیجیے. صحاح میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ یہ ہے, تو ایک جانور ہوگا جس کے جو ہے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا, اس کے دائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے وہ مسلمانوں کی پیشانیوں پر ایک نشان لگائے گا تو سجدے کے نشان کھل جائیں گے اور سجدے کا نور ظاہر ہو جائے گا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں کی پیشانیوں پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا تو ان کا پورا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اس دن زمین پر کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے, ہر ایک پر جانا جائے گا, یہاں تک کہ لوگ سودا سلف اور بزنس کریں گے تو نام لے کر نہیں کریں گے بلکہ وہ کہے گا اے کافر یہ بات ایسی ہے یہ سودا ایسا ہے, تو کافر جواب دے گا اے مومن یہ سودا ایسا یہ بات ایسی ہے. ایسا کیا جائے گا. چند روایتیں بہت لمبی بحث کی لیکن چند روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ لوگ سنیں اس کو. ابن ماجہ میں حضرت فریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے, میں نے دیکھا ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے, فرمانے لگے یہیں سے طاقت الارض نکلے گا. ابن مغیرہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کس لکڑی کے برابر تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے چار پیر ہوں گے طاقت الارض کے, صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا, اس قدر تیزی کے ساتھ نکلے گا کہ جیسے کوئی بہت تیز رفتار گھوڑا ہو, لیکن تاہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا. کیا سمجھا؟ اتنا بڑا جانور ہوگا وہ کہ بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا صفا کے پہاڑ کے اندر سے, لیکن تین دن تک وہ نکلتا رہے گا جب بھی اس کے جسم کا ایک چوتھائی حصہ نکلا ہوگا. پتا جانے کتنا بڑا ہوگا. اللہ رسول ہوگا اس کے سامنے بچے سے جب اس کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا, اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا, یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی, پھر شام کی طرف جائے گا وہاں بھی چیخ لگا کر, پھر یمن کی طرف مطلب یہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر, شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو آسمان پہنچ جائے گا. لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا, فرمایا پھر مجھے معلوم. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا. مزدلفہ کی رات کا مطلب حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور نبی کو عرفات میں قیام کرتا ہے اور تسلیم رات کو جب لوٹ کر کے مزدلفہ میں وقوف کرتا ہے اس رات کے. حضرت عزیر کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے نکلے گا. صدوم مطلب صدوم وہ شہر جس میں حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے, بڑا عظیم شہر اور جس میں لواطت بہت زور شور پر تھی اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا تھا, اس کو کھڑا میں تبدیل کر دیا گیا تھا, اس شہر سے نکلے گا. اس کے کلام کو سب سنیں گے, حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے, اتنی خوفناک آواز ہوگی, میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا, دوست دشمن بن جائے گا, حکمت جل جائے گی, علامت قیامت ہے, علم اٹھ جائے گا, نیچے کی زمین کاٹ کرے گی, انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہو, ان چیزوں ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو, اس بارے میں کام کریں گے اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں. حضرت قول ہے اس کے جس پر سب رنگ ہوں گے اس کے دو سیگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی. ایک فرسخ مینس یعنی ٹو تھرڈ مائل, ایک فرسخ نہیں میں نے غلط بتایا, دو میل سے کچھ زیادہ کا فرسخ ہوتا ہے, اتنا اس کے سر کے درمیان کا فاصلہ ہوگا, سی نکل گئی, اتنا خوفناک جانور ہوگا وہ. اللہ اللہ. ابن عباس فرماتے ہیں یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح ہوگا, ایک مثال دیا ہے
سخت قسم کا خوفناک جانور ہے.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے, کھر ہوں گے, داڑھی ہوگی, دمنا ہوگی. تین دن میں بمشکل ایک تہائی باہر آئے گا, حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہے. ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا, آنکھیں سور کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی, کان ہاتھی جیسے ہوں گے, سیخ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی, شترمرغ جیسی گردن ہوگی, شیر جیسا سینہ ہوگا, چیتے جیسا رنگ ہوگا, بلی جیسی کمر ہوگی, میٹے جیسی دم ہوگی, اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے. ہر دو جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا. ایک جوڑیے جوڑیے اس کے درمیان کا فاصلہ 12 گز کا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی. ہر مومن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسیٰ سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا, اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا, اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کھانے پینے کے لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے. یہ صورتحال اس وقت ہوگی علامات قیامت. اس سے پہلے اور کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی. سورج کا مغرب سے نکل کر کے ڈوبنا, ایک آگ کا نکلنا جو سارے لوگوں کو ہکال کر کے حرمین تجبین لے کر کے آئے گی وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد نشانی آئے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے. اس وقت یہ کافر دیکھ کر کے کہیں گے راتے ہی کیا بتا لے گا. اب قیامت کا اعتراض کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ دلے کل نہ مانیں گے قیامت نے اگر مان لیا. یہ تھی تفسیر مقصد. انشاءاللہ شاء اللہ ارادہ خطرہ رکو کرنے کے لیے رب کیا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام على سيدنا رسول الله الكريم. قرآن مقدس کی تفسیر میں ربی سے بے غلط ہوئی اسے معاف فرما, اور اس کی توضیحات میں اگر کوئی سب ہوگا اسے معاف فرما. الٰہی العالمین جو بیان کیا گیا پھر بار گاہ کر ہمیشہ بے قبول عطا فرما. ہمارے جتنے احباب سامعین بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو بہرا مند فرما. دنیا اور آخرت اس کی برکتوں ساز و سنگ نماز دے. دنیا میں اس کی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں اس کی برکتوں سے ہمیں عذاب سے نجات عطا فرما. ہم سے راضی ہو جا, اپنے حبیب کو راضی کر دے. صلی اللہ تعالی علی سید خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.